الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم دین سیکھنے والا، سمجھنے والا اور درست طریقے کے مطابق اس پر عمل کرنے والا بنائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینو مجالسکم بالصلاتی علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو، آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے بہت ہی پیارے مفتیان کرام اور بالخصوص مرکز الاولیاء لاہور شریف سے تعلق رکھنے والے دارالفتاء اہل سنت کے تین مفتیان کرام الحمدللہ آج ہمارے اس پروگرام میں وہ شامل ہیں۔ اور مفتی انس صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، مفتی محمد عرفان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، مفتی ساجد صاحب اللہ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے۔ پہلے بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے، میں نے سونا بندے کو دیا تھا، اس نے پھر میرے کو یہی سونے کی رقم دے دی، یہ سود ہوگا یا نہیں ہوگا؟
مفتی انس صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ سونا کسی کو قرض دیا تھا اور اس نے اس کے بدلے میں ریٹرن ان کو رقم ادا کر دی ہے، تو کہہ رہے ہیں اس میں بھی کوئی سود کا معاملہ تھا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تو پہلے طے نہیں تھا کہ اس سونے کے بدلے میں جب تم مجھے قرض واپس کرو گے تو جو اس وقت سونے کا ریٹ ہوگا وہ مجھے دو گے، ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ سونا دیا تھا تو جب دینے کی واپس باری آئی تو اس وقت اس نے اس سونے کے بدلے میں پیسے دے دیے اور وہ جو قرض دینے والا تھا وہ اس کے اوپر راضی ہو گیا، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ورنہ اس مسئلہ میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جو جنس قرض دی ہے وہی جنس جو ہوگی وہ واپس ملے گی، اسی طرح جس کیرٹ کا سونا ہے وہی جو ہے اتنے ہی مقدار کا، اتنے ہی کیرٹ کا وہ واپس جائے گا۔ لیکن اگر پہلے سے طے نہ ہو اور بعد میں اس کے بدلے میں کچھ اور بھی چیز دے دی جائے یا پیسے دے دیے جائیں اور اس کے اوپر دونوں راضی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ سود نہیں کہلائے گا۔
ٹھیک ہے، سونا ایک تو ہے سونا دیا قرضہ، اور عام طور پہ بعض اوقات لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ دیے پیسے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ابھی سونا 1 لاکھ کچھ چل رہا ہے، آپ جب ریٹرن کریں گے تو ہم اسی سونے کا ہی مالیت دیکھتے ہوئے آپ سے قرضہ ریٹرن کریں گے، دیے پیسے ہی ہیں، کیش دیا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟
یہ تو شرن جائز نہیں نا۔
اچھا،
کیونکہ جب پیسے دیے ہیں تو پیسوں ہی کی جنس میں جتنے پیسے دیے ہیں اتنے ہی پیسے واپس جائیں گے۔
ٹھیک ہے،
اور اگر یہ طے کر لیں اس وقت جو سونے کا ریٹ ہوگا اس کے مطابق لیں گے تو پھر اس کا بہتر حال یہی ہے کہ سونا ہی دے دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری پیسے کی ویلیو ڈون ہو گئی تو ہمیں قرض کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو دیکھیں، قرض پہلی بات تو یہ کہ فائدے کے لیے نہیں ہوتا، قرض خیر خواہی ہے اور یہ صدقے سے بھر کر ثواب ہے، تو اس کو کاروبار کے طور پر نہیں سوچنا چاہیے، اس کو خیر خواہی کے طور پر، نیکی کے طور پر سوچنا چاہیے۔ اگر بہرحال اگر کسی کو ہے کہ یار میرے پیسے آگے ہی مختصر سے ہیں اور اگر وہ بھی کم پڑ جائیں گے تو پھر وہ سونا لے کر سونا ہی دے،
کے بعد میں سونا کی سونا ہی واپس مطالبہ کر لیں۔
جی
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ عرفان صاحب، کچھ لوگ صدقہ کرتے ہیں اور وہ صدقے میں گوشت ہو یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اور بیسک یہ کہ کچھ اس کو تو یا تو نہر کے کنارے پھینک دیں گے یا قبرستان پھینک دیں گے یا دوسروں کی چھتوں پہ پھینک دیں گے۔ اب جس کی چھت پہ گیا وہ بھی بیچارہ بعض وقت پریشان ہوتا ہے کہ شاید ہمارے اوپر کوئی دیگر معاملات کرا رہا ہے، کوئی پڑھ پڑھا کر یہ ہماری طرف پھونک رہا ہے، تو یہ دونوں طرح کے تصور کیسے ہیں، کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟
دیکھیں، صدقہ اور خیرات جو ہے اس کے اندر جو چیز بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنا۔ تو آپ اگر صدقہ کر رہے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کی حاجت کو پورا کرنے والا بنے, نہ یہ کہ اس رقم کو یا اس چیز کو آپ ضائع کر دیں. اگر آپ گوشت کو یوں نہر کے کنارے پھینک دے, ویرانے میں پھینک دے, کسی کی چھت پر پھینک دے اور وہ ضائع ہو جائے, تو اس کے اندر ظاہر آپ گناہگار ہوں گے, یہ صدقہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کو گناہ ملے گا.
اللہ اکبر, یعنی یہ گناہ کا کام,
گناہ کا کام ہے اگر آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس طرح کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ پھر جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ جب کسی کی چھت پہ ڈالا جاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید میرے اوپر کسی نے یہ کروا دیا ہے, تو یوں مسلمان کو تکلیف پہنچانے والا معاملہ بھی آئے گا.
ٹھیک ہے,
کیونکہ یہ تو چلے گوشت ہے, ویسے بھی کسی قسم کی کوئی گندگی وغیرہ ایسی چیز کسی مسلمان کی دیوار پر یا اس کی چھت پر یا اس کے گھر پہ نہیں گرا سکتے کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے. اور یہاں تو آپ گوشت پھینک رہے ہیں کہ جس سے گندگی تو علیحدہ ہوگی اور دوسرا اس مسلمان کو ٹینشن اور پریشانی بھی لائق ہوگی کہ کہیں میرے اوپر جو ہے نا کسی نے کروا تو نہیں دیا ہے. تو اس لیے اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. آپ نے صدقہ کرنا ہے, سیدھے طریقے سے آپ صدقہ کریں, غرابا کو, مساکین کو, حاجت مندوں کو گوشت کھلائیں اور اس پہ ثواب کی نیت کریں اور یہ دعا کرے کہ یا اللہ یہ صدقہ دے رہا ہوں اس کی برکت سے جو ہے تو میرے پریشانیوں کو, میری مصیبتوں کو دور فرما. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے, کیونکہ حدیث پاک میں ہے صدقہ دو کہ برائی جو ہے وہ صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی, اس طرح کا مفہوم ہے حدیث پاک کا. تو صدقہ دے, لیکن دے اس کو کہ جس کو حاجت ہو, ضائع نہ کرے,
ضائع نہ کرے.
اچھا, اسی طریقے سے مجھے ایک بات اور یاد آئی کہ بعض لوگ گوشت صدقہ کرتے ہیں لیکن جیسے کسی دریا کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں اور چیلوں کو ڈال رہے ہوتے ہیں, چیل, کوے, اس طرح کے جانوروں کو ڈال رہے ہوتے ہیں. حالانکہ چیل, کوا, یہ جو جانور ہیں ان کو حدیث پاک میں فاسق جانور قرار دیا گیا ہے.
فاسق
کہ یہ فاسق ہے, یعنی اپنے فائدے کے بغیر دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں ابتداءً, کوئی ان کو تکلیف نہ بھی پہنچائے, ان کا فائدہ نہ بھی ہو, یہ دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو ایسے جانوروں کو فاسق کہا گیا. اور فاسق کی دعوت کرنے کو, یعنی اس کو یوں کھلانا باقاعدہ اہتمام کر
گویا کہ یہ ان کو بلایا جا رہا ہے,
اس کو علماء نے مکروہ قرار دیا ہے.
ٹھیک,
تو اس لیے گوشت صدقہ کرنا ہو تو یوں چیل, کبوں وغیرہ کو نہ ڈالا جائے. یہی کہ
دوسرے پرندے, جانور
جو حلال پرندے, جو جن کو فاسق نہیں فرمایا گیا, ان کی بھوک مٹانے کے لیے کر سکتے ہیں. جیسے کتے کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک عورت تھی جو بڑی فاحشہ تھی اور اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا, اللہ تعالیٰ نے اس کی پانی پلانے کی وجہ سے جو ہے اس کو جنت عطا فرمائی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر تر جگر کے اندر ثواب ہے.
ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, صدقہ کرنا بہت اچھی بات ہے اور انداز تھوڑا مختلف ہونا چاہیے. انداز وہی ہونا چاہیے جو شریعت کے طریقہ کار کے مطابق ہے. ساجد صاحب, اب صدقہ دیں بھی, بعض کا لینے والا گھبراتا ہے, یعنی اگر اس کو صدقہ کہیں تو بھی گھبراتا ہے, صدقہ نہ بھی کہیں تو. یہ اس میں بھی دو تصور ہوتے ہیں, ایک تو صدقہ کا تو سامنے والا کہتا ہے میں صدقہ کیوں لوں, دوسرا سامنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ صدقہ بلا کو ساتھ لے کر آ رہا ہے اور میں لے رہا ہوں تو یہ میری طرف رخ ہوگا, یہ تصور ٹھیک ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں صدقہ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. اول تو ایک جو واجبہ صدقہ ہوتا ہے جس طرح زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر ہے, دوسرا نفلی طور پر صدقہ ہوتا ہے. صدقہ واجبہ جو ہے اس کی تو شرائط ہیں کہ آپ فلاں فلاں مستحق افراد کو دیں گے, اس میں تو ہمیں لمیٹیڈ افراد جو شریف فقیر کے زمرے میں آتے ہیں ان کو دینا ہوتا ہے. باقی نفلی صدقہ جو ہوتا ہے اس میں تھوڑی گنجائش ہوتی ہے, آپ کسی بھی غریب کو یا کسی بھی مستحق کو دے سکتے ہیں, اور اس میں بلکہ اپنے رشتہ دار یا کوئی بھی اگر غنی بھی ہے تو بھی بعض معنوں میں اس کو دینا جو ہے وہ ثواب کہلاتا ہے. لیکن یہ جو کنسیپٹ ہوتا ہے کہ صدقہ اگر کسی کو دیا ہے تو بلا اس کے ساتھ آ جائے گی, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, یہ تو احادیث میں مفہوم ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بلائیں ٹل کے اب دوسرے کی طرف آ جائیں گی جنہوں جس نے صدقہ وصول کیا, ایسا نہیں ہے. بلکہ بلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مشیت سے جو اس کی طرف آنی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے, اللہ تعالیٰ کی اذن سے وہ رک جاتی ہے. اس رک جانے کو ہم کہتے ہیں بلا ٹل گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ اب اس سے ٹل کے اب جس نے صدقہ وصول کیا تو وہ اس طرف چلے جائے گی, یہ بہت بڑا معاشرے میں ایک غلط فہمی ہے. اور اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ صدقہ دینا چاہ رہا ہوتا ہے, اور جس طرح ابھی بیان کیا کہ اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب مستحق مسلمان تک پہنچا دیا جائے, اب ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی پھیل چکی ہے. اب کوئی صدقہ مستحق تک پہنچانا بھی چاہتا ہے نا تو وہ وصول نہیں کرتا اسی غلط نظریے کی بنیاد پر. حالانکہ احادیث میں مفہوم موجود ہے کہ ایک صحابیہ کو صدقہ دیا گیا اور انہوں نے صدقہ وصول کیا، اور اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر تشریف لائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گوشت جو صدقے میں ملا تھا ان صحابیہ نے وصول کیا تھا، وہ تناول خود بھی تناول تو
بلکہ وہاں فرمایا ابھی کہ تمہارے لیے صدقہ، ہمارے لیے ہدیہ،
ہاں تمہارے لیے یہ چیز صدقہ ہے، وہاں تک پہنچ کے صدقہ مکمل ہو چکا ہے، اب ہم اس کو کہیں کہ تو ہمارے حق میں صدقہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
مطلب انہوں نے جو وصول کیا تھا ان کو بھی یہ کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی کہ بھائی میں نے وصول کر لیا ہے تو اب مجھے کوئی ٹینشن ہوگی، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی وہاں پہ ارشاد فرما دیتے تم نہ وصول کیا کرو، اس طرح نہ کیا کرو، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، اور یہ ہمارے اسلام میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو اس چیز کو غلط نظریے کو معاشرے سے دور ہونا چاہیے،
دور ہونا چاہیے، اور یہ آپ بجا فرما رہے ہیں دونوں طرح کے انداز میں کچھ بہتری اور اصلاح لانے کی گنجائش موجود ہے لینے والے کے بھی۔ اچھا یہاں یہ بھی ہوتا ہے انس صاحب کہ جب دیا جاتا ہے نا صدقہ، بعض اوقات اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والا لینے والا بھی ایک گھن کرتا ہے، اس کی عزت کا خیال یا دیگر معاملات، اب کسی نے بتا دیا کہ بھائی دو اس میں جو ہے نا وہ کوئی اس میں پھیپھڑا لے لیں، دو کچھ چھچڑے لے لیں، ایک سری لے رہے ہیں، اب وہ یہ شاپر میں ڈال کے کسی کو دیں اس طرح کہ ایک پایا دے رہے ہیں، ایک بکرے کا سر دے رہے ہیں، ساتھ اس کے پھیپھڑے دے رہے ہیں، تو وہ لینے والا بھی بیچارہ پریشان ہوتا ہے بعض اوقات کہ یار یہ مجھے کیوں اس طرح دے رہے ہیں، تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے یا اگلے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کہ وہ اس کے کام بھی آ جائے اس طرح کی چیز دینی چاہیے؟
دیکھیں افضل صدقہ تو وہی ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اس زمانے میں جب آقا علیہ السلام کے دور میں صحابی نے پوچھا حضرت سعد نے کہ میں کون سا صدقہ کروں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الماء، پانی، تو اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہو نا اس بندے کو یا اس معاشرے کو اس محلے کو اس چیز کا صدقہ دیا جائے، اور یہ سری پائے جو ہوتے ہیں یہ تو چلے ٹھیک ہے، بعض دفعہ عامل حضرات جو مستند ہوتے ہیں وہ اس طرح کے خاص بھی کرتے ہیں کہ یہ چیز ہی کرنی ہے، تو سری تو عام طور پر جب دی جائے اور کوئی نہیں لے رہا تو وہ بعض دفعہ ان کی دوسری مخلوق کے لیے بھی ہوتی ہیں، اس کا بس یہی ہے کہ روڈوں کے اوپر نہ پھینکے، جہاں جس مستند عامل نے کہا ہے وہاں رکھ دیں، وہ خود ہی جنات وغیرہ اس کو کھا لیتے ہیں، لیکن اگر کسی مستند نے کہا کہ اس کو کھلانا ہے یا ایسا کچھ نہیں کہا، کسی خاص جگہ پہ بھی رکھنے کا نہیں کہا، تو پھر خام خواہ کسی بھی جگہ ایسے پھینک دیں گے تو وہ ضائع ہی جائے گی، اس کا پھر یہی ہے، کھانے والے کئی مل جاتے ہیں، اگرچہ عام طور پر کئیوں کی فطرتن نہیں وہ چیز کھانے کی تمنا ہوتی، کہاں وہ سیری لے کر اس کو بنوائے کھائے،
بالکل،
لیکن کئی کھا لیتے ہیں، پھر یہ اس کی ذمہ داری ہے جب اس کو کسی نے کہا کہ اس جگہ پر پہنچائے، اس کے مستحق کو پہنچائے، ورنہ اصول یہی ہے کہ جس چیز کی اس کو ضرورت ہو اسی کا خدمت کی جائے، اب ہمارے یہاں گوشت وغیرہ میں تو سارے جو ہے نا وہ کراہت محسوس کرتے ہیں اور اس طرح کے نظریات بنائے کہ یہ صدقہ مجھے لگ جائے گا، لیکن جب پیسے دیں تو تب کوئی نہیں کہتا،
تب کوئی نہیں کہتا،
تب فوراً اس کو لے لیں گے، تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب جہاں پیسوں کے ساتھ اگر آنا تو وہ وہاں بھی آنا ہے،
بالکل،
تو جہاں وہاں نہیں آنا تو یہاں بھی نہیں آنا، تو نظریہ وہی ہونا چاہیے کہ اچھی چیز دیں، لیکن اگر کوئی ایسی چیز بھی دیں لیکن اس کو ضائع نہ کیا جائے، یہ کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی مزید کالز کے نمبر،
میرا مفتی صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہماری جو اسٹڈی کی فیلڈ ہے وہ اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، تو اس میں ہمیں انٹرسٹ اور دیگر ایسے ناجائز امور کے بارے میں جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے، پیسے سے پیسہ کیسے بنانا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے جس میں ناجائز و حرام امور شامل ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں ایسے معلومات حاصل جو ہے وہ کرنا کیا یہ جائز ہے؟
ٹھیک ہے مزید،
میں نواب علی عطاری بات کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب مسجد میں موجود نہ ہوں اور جماعت کا وقت ہو چکا ہو تو جماعت سے پہلے کیا تکبیر اولا پڑھنا ضروری ہے؟
تکبیر اولا شاید اقامت پوچھنا چاہ رہے ہیں، جی مزید سوال۔
اخلاق عطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کی تین تین انگلیوں کا لگنا واجب ہے، آیا انگلیوں کا ٹچ ہونا واجب ہے یا انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے؟ اگر یہ واجب چھوٹ جائے تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ جزاک اللہ خیر۔
جی ٹھیک ہے، جی ساجد صاحب، اسٹڈی کھیلنے کے لیے یا ویسے ہی ایسے کچھ کورسز ہوتے ہیں کہ جن میں کچھ بینکنگ نظام، ایک ہے کہ صرف سمجھنا، اس میں جا کے شرکت کرنا، دیکھنا، سیکھنا، ایک ہے باقاعدہ فیلڈ میں کام کرنا، تو ان دونوں میں کوئی فرق رہے گا؟
جی بالکل، دونوں میں فرق ہوگا، ایک ہے کہ عملی طور پر آپ کسی جگہ پہ جا کے سود کا ان کے معاملات جو سودی معاملات ہیں ان کا حساب کتاب کرتے ہیں، ان کے معاہدے تیار کرتے ہیں، تو اس طرح کا جو طریقہ کار عمل ہوگا یہ تو جائز نہیں ہے، بلکہ اس پر لعنت فرمائی گئی ہے حدیث پاک میں. اور دوسرا یہ کہ محض اور جسٹ آپ نے اس کی انفارمیشن حاصل کی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، اس کو سمجھا ہے کہ یہ کس طرح لوگ کرتے ہیں اور یہ کس طرح کیا جاتا ہے، کیلکولیشنز کیسے کی جاتی ہیں، یہ جو علم ہے یا جو یہ انفارمیشن حاصل کی جا رہی ہے اس میں گناہ نہیں ہے. لیکن جو اس کے ماں بعد اگر عملی طور پر آپ خود بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں تو یہ ضرور حرام کام ہوگا اور اس پر لعنت بھی فرمائی گئی ہے.
ٹھیک ہے جی عرفان صاحب. مسجد میں امام نہ ہو، اقامت کہہ کر اب کچھ کرنا ہوگا، نماز پڑھیں، کیا کرنی جماعت ہی ہے، کیا کریں گے؟
دیکھیں جب جماعت کروانی ہے اور خاص امام جو پہلے سے مقرر شدہ تھا وہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
ذرا اب بھی تو کسی نے امام بننا ہی ہے نا،
صحیح،
تو جماعت کروانی ہے تو اس کے لیے اقامت تو کہیں گے، سنت موقعہ ہے،
ٹھیک، تو اس لیے اقامت کہی جائے گی.
جی اقامت کہی جائے گی.
اچھا ایک سوال ادھر میرے پاس، کہتے ہیں کہ امام صاحب نہیں ہیں اور جو نمازی حضرات ہیں ان میں داڑھی جو ہے وہ کسی کی اس طرح نہیں ہے کہ وہ ایک مٹھی ہو، داڑھی کم ہوتی ہے. اچھا جو کہتے ہیں کہ جو داڑھی والے ہیں ان کی قرات ٹھیک نہیں ہے، ان کو یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں اور عمر بھی زیادہ ہے، اور ان میں سے اگر کوئی ایک آدھ ایسا فرد ہو کہ جس کی داڑھی کم ہے، قرات درست ہے، دیگر چیزوں میں کچھ معلومات ہیں، کس کو امام بنائیں گے؟
دیکھیں ایسے صورت کے اندر اس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ شریعت نے جو شرائط، واجبات، لوازمات بیان فرمائے ہیں ان سب کا لحاظ رکھنا پڑے گا. جس طرح ہم اس شخص کو آگے نہیں کر رہے کہ جس کی قرات ٹھیک نہیں ہے، کس وجہ سے کہ شرع نے یہاں پہ لازم کیا ہے کہ اپنی نماز کے لیے بھی اور امامت کے لیے بھی قرات کا درست ہونا ضروری ہے کہ جس سے معنی فاسد وغیرہ معاملات نہ بنتے ہوں. اسی طریقے سے شریعت نے یہ بھی چیز لازم کی ہے کہ جس کو امام بنانا ہے، امام اتنا بڑا اہم منصب ہے کہ اس کی نماز کے ساتھ بقیہ سارے مقتدیوں کی نماز جڑی ہوئی ہوتی ہے. امام کو حدیث پاک میں امام ضامن فرمایا گیا کہ امام جو ہوتا ہے وہ ضامن ہوتا ہے، جو مقتدی ہوتے ہیں ان کا ایک نمائندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر،
ٹھیک ہے،
تو بڑا ایک اہم منصب ہے. اور علماء نے یہ فرمایا کہ آگے کسی ایسے شخص کو کھڑا نہیں کرنا کہ جو شریعت کے احکامات کی پاسداری نہیں کر رہا، سرعام جس کو ہم فاسق مولین کہتے ہیں، لہذا ایسا شخص بھی امامت کے مسلح پہ کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے. جس طرح جس کی قرآن درست نہیں اس کو ہم نہیں کھڑے کر رہے، تو اسی طریقے سے جس کی داڑھی مکمل نہیں ہے کہ وہ ترشواتا ہے، مٹھی سے کم کرواتا ہے یا منڈواتا ہے، اس کو بھی ہم آگے نہیں کھڑا کر سکتے. اور اب ایسی صورت بن چکی ہے تو پھر یہ اپنی علیحدہ علیحدہ پڑھیں،
علیحدہ علیحدہ پڑھیں. اور یہ کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جو آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی وہاں ایسی کیفیات ہیں ان کے پاس درپیش ہوتی ہے، یا تو یہی کہتے ہیں کہ یا جتنے ہی ہیں سب کی میں سے کسی کی بھی داڑھی نہیں ہے، یا ہے تو ایک مٹھی سے کم کٹوا کر وہ کام کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ بھی الگ الگ کریں،
الگ 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 ہی پڑھیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ایسی صورت میں پھر یہ ویسے تو آفس میں ویسے جماعت کے معاملات ہوتے ہیں، وہ جماعت واجب نہیں، تو بہرحال ان کے لیے یہی حکم ہے کہ امام کو جو ہے نا وہ اسی کو آگے کھڑے کریں گے جو شریعت کی پاسداری پورے مکمل طور پہ کرنے والا ہے.
ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اصل میں بیسک شاید لوگوں میں ذہن میں یہ ہے کہ جو مسجد کا امام ہے وہ تو پورا دیکھ کے بنائیں گے، جو اس کی شرائط بھی پوری ہوں، سب چیزیں پوری ہوں، اور ویسے جس کو ہم امامت کے مسلح پہ کھڑا کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ ہماری اپنی تین چار کی نماز ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو بہرحال دونوں طرح پہ جس کو بھی آپ امام بنا رہے ہیں، چاہے وہ ایک مقتدی اور ایک امام ہو، تو اس امام کا بھی جامع شرائط ہونا اور ان تمام تر معاملات کا خیال رکھنا جو مسجد کے امام کے لیے ضروری ہیں، وہ اس امام کے لیے بھی شرائط ہیں، ان کا خیال رکھنا اہم اور ضروری ہے. تین انگلیاں لگانا ایک پاؤں کی، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں لگیں اور تو اس میں کچھ کیا، پھر اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟
دیکھیں تین انگلیوں کا صرف سرا جو ہے وہی ٹچ ہو، ان کا پیٹ نہ لگے. تو اگر تو دسوں کی دسوں انگلیوں میں سے ایک کا بھی پیٹ نہیں لگا پھر تو نماز ہی نہیں ہوئی نا،
ٹھیک ہے.
اور اگر تین دونوں پاؤں کی تین تین نہیں لگی تو پھر یہ واجب ترک ہوا، کیونکہ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام کی بخاری مسلم کی مشہور حدیث پاک ہے کہ مجھے سات اعضاء کے اوپر سجدہ کرنے کا حکم ہے، اس میں دونوں پاؤں بھی آتے ہیں، دونوں گھٹنے بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، دونوں ہاتھ، اور یہ ناک اور پیشانی، یہ سارا سجدے اسی کے ساتھ ہوگا. تو انگلیاں بھی جو ہیں اگر آپ نے صرف اس کا سرا لگایا تو یہ سجدہ نہیں کہلائے گا، یعنی
لگنا نہیں کہلائے گا, پاؤں لگنا جسے,
پاؤں کو لگنا وہی ہوتا ہے کہ جب وہ اس کا پیٹ لگے نا.
صحیح.
تو یہ تو صرف ٹچ ہوا نا.
صحیح.
ٹچ کرنا اور لگانا دونوں میں فرق اس طور پر ہے کہ وہاں اس کو موڑ کر اس کے جو پیٹ ہوں گے وہ زمین کے اوپر اچھے طریقے سے لگے.
ٹھیک
ہے. اور اسی طرح پیشانی ہے کہ وہ ہلکی سی لگا دی, صرف ٹچ ہی کی, اور زمین مزید اگر وہ ایسی جگہ پہ ہے کہ جیسے قالین وغیرہ ہے یا آج کل مساجد میں فوم بچھایا ہوتا ہے, تو اس کو آپ نے دبایا نہیں تو یہ بھی ٹچ ہی کرنا ہو گیا, لگانا نہ ہوا نا. زمین کی سختی محسوس کرنا جو ہے وہ جہاں انگلیوں میں اسی طرح یہی ہے پیشانی میں بھی, ناک کی ہڈی میں بھی, کہ وہ زمین کی سختی محسوس کرے اور انگلیاں بھی زمین کے اوپر پوری کی پوری جب وہ پیٹ کے ساتھ دبائی جائیں گی تب ہی وہ زمین پہ لگیں گی, ورنہ تو وہ صرف ایک ہلکا سا ٹچ ہی ہوا ہوا ہے تو اس طرح نماز نہیں ہوگی. اور اگر غلطی سے ایسا کیا تو سجدہ سہو ہوگا, اگر جان بوجھ کر
یہ سمجھ سے ہو گیا.
ہاں. اور اگر جان بوجھ کر کیا یا جہالت میں کہ بس اسی طرح بھی ہو جاتا ہے پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے.
ٹھیک ہے. اور اگر ایک بھی نہیں انگلی لگی تو پھر ہوئی نہیں
پوری
نماز جو ہے وہ ہوئی نہیں. ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. امیر علیہ سنت دامت برکات مرالیہ کی کتاب نماز کے احکام, یہ ضرور اپنی سٹڈی میں رکھنی چاہیے, مطالعہ کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ ضرور علماء سے رہنمائی لیں. دار الافتاء اہل سنت کے نمبر وہ صبح دن میں 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ آن ہوتے ہیں. دوپہر 1 سے 2 وقفہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ 5 گھنٹے مسلسل سروس جو ہے وہ آن رہتی ہے. آپ اس پر ضرور اپنے شرعی معاملات کے لیے, چاہے وہ کاروبار کے لیے ہوں, چاہے وہ کسی ملازمت, تجارت, اپنے عبادات کے حوالے سے ہو یا کوئی اور معاملات ہو, شادی, نکاح, طلاق, کئی اور اس طرح کے مسئلے مسائل, تو آپ اس پر اپنے اہم اور ضروری مسائل کے لیے ضرور آپ رابطہ فرمایا کریں اور رہنمائی حاصل کیا کریں گے. آپ جس شہر سے تعلق رکھتے اگر وہاں دارالفتاء اہل سنت کی باقاعدہ شاخ موجود ہے, دارالفتاء اہل سنت ہے, تو آپ جایا کریں دارالفتاء کے پاس, جو ہے وہاں جا کر بھی اپنے معاملات میں. اور کئی ایسی چیز ہوتے ہیں جن پہ شرعی طور پر آپ تحریری فتویٰ لیں گے تو وہ زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے دوسروں کو سمجھانا, فیملی کو سمجھانا, یا جہاں بھی آپ مسجد میں بھی کسی کو سمجھا رہے ہیں تو وہ اس کے لیے بڑا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کا آپ باقاعدہ فتویٰ حاصل کریں. کئی مسجدوں میں فوم والے قالین بچھا جاتے ہیں. اب تو چل رہا ہے میرے خیال آپ کے لاہور میں اور ان پنجاب میں زیادہ ہوتا ہے, سردی بھی زیادہ ہوتی ہے, اور پچھلے دنوں پتہ نہیں آپ نے مجھے فوم پر سجدہ کرنے کا ایک فتویٰ بھیجا تھا, لاہور سے آیا تھا, دارالافتاء اہل سنت سے جاری ہوا تھا, تو وہاں بھی ایسا ہی تھا. تو وہ جو جنہوں نے لیا ہے امید ہے انہوں نے جا کے اپنی مسجد والوں کو ہی دکھایا ہوگا کہ بھائی یہاں لوگوں کی نمازوں کا مسئلہ ہے. تو بہت ایک فائدہ ہو جاتا ہے, آگے بھی رہنمائی ان کو ملتی ہے, تو اس سے کافی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے. فون سروس ہے دارالافتاء اہل سنت کی ایک, اور ایک واٹس اپ سروس بھی ہے. اور ماشاءاللہ عرفان صاحب آپ واٹس اپ سروس کے نگران بھی ہیں, تو آج میں آپ کا دوست اور کل یوں سمجھ لیں کہ دارالافتاء کا تو بالکل فریق ہوں, بھائی بھی ہوں, لیکن ابھی میں نمائندہ ہوں ناظرین کا. ایک شکایت کرنی ہے کہ یہ واٹس اپ کے جوابات کیوں نہیں آتے, یا کیا مسئلہ ہے, یہ کیا طریقہ کار آپ کا ہے, اور کس طریقے پر بھیجیں, ہو سکتا ہے بھیجنے والے کوئی کچھ غلطی ہو رہی ہو, تو اس سروس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں.
جی, اس کے حوالے سے عرض یہ تھی کہ اصل میں جو واٹس اپ سروس ہے ہماری, یہ اوورسیز والوں کے لیے ہے, پاکستان والوں کے لیے نہیں ہے.
پاکستان والوں کے لیے,
پاکستان والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اوورسیز والوں کے لیے.
اچھا, یہ بیسک سب سے اصولی بات,
یہ اصولی بات یہ ہے. آپ پاکستان کے لیے ہماری سروس ہی نہیں ہے. آپ اگر واٹس اپ پہ سوالات بھیجتے رہیں گے جا رہا ہے, اس کا جواب آپ کو نہیں مل سکے گا.
تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہے, یعنی کوئی بندے رکھے ہوئے اپنے پاکستان والے مائنس ہو جاتے ہیں اس میں سوالات؟
جی جی, معلوم ہو جاتا ہے, نمبرز ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے جو پاکستانی ہوتے ہیں ان کے جوابات نہیں دیے جاتے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں اوورسیز میں اس طرح کے مواقع نہیں محسوس ہوتے, میسر ہوتے عام طور پہ جیسے پاکستان کے اندر میسر ہے. پاکستان میں ہماری اتنی دارالافتاء اہل سنت کی شاخیں ہیں, فون نمبرز ہیں, تو یہاں رابطہ کرنا علماء سے مشکل اتنا نہیں ہے جتنا باہر کے ممالک میں ہوتا ہے. اور پھر باہر والوں کی جو تعداد ہے وہ بھی ایک لمیٹڈ ہوتی ہے نا, کہ جن کو ہم جوابات دے سکتے ہیں, جبکہ پاکستان والوں کے لیے جب کھولیں گے تو اس کے لیے سوالات بہت کثرت سے ہو جائیں گے, اور فی الحال ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ ہم سب کے جوابات دے سکیں. لیکن اس پہ ہم نے سوچا ہے انشاءاللہ العزیز, اگر ایسی صورت بنی کہ ہم جو ہے وہ پاکستان والوں کے لیے بھی یہ لانچ کر سکے تو انشاءاللہ تعالی ایسا بھی کریں گے. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے ایسے مواقع آسان بنا دے,
افراد عطا فرمائے, افراد کی کثرت ہوگی تو میرے خیال آسان ہو جائے گا,
برکت بھی آ جائے وقت میں انشاءاللہ تعالی, تو پھر ان کے لیے بھی ہو جائے گا
ماشاءاللہ. دونوں طرح کی ہیں, دیکھیں جو ناظرین ظاہر ہے اس طرح کے پوچھتے ہیں اور ان کے سوالات بھی آتے ہیں, وہ بھی ایک علم کی پیاس ہے, علم سیکھنا ہی چاہتے ہیں, اور آج کل کے دور میں ان سروس کا زیادہ ہونا, بکثرت اس پر رہنمائی کا سلسلہ ہونا, وہ میرا خیال زیادہ مؤثر بھی ہے. تو آپ نے نیتیں کی ہیں ماشاءاللہ, مزید اس شعبے کو آپ آگے بڑھائیں, افراد کی بھی کثرت کریں, پاکستان والوں کے لیے بھی اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے یہ رہنمائی کا سلسلہ ہو. ویسے کتنے روزانہ جوابات ہوتے ہیں؟
تقریباً جو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ باہر سے یعنی اوورسیز سے جتنے سوالات آئیں ہم ایک دن کے اندر سب کے جوابات دے دیں,
سب کے جوابات دے دیں.
اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے توسط سے ناظرین کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اولاً سوالات آتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم فوراً زبانی جواب دے دیں, بلکہ اس کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے کہ ہم دارالافتاء اہل سنت کے اندر وہ سوالات بھیجتے ہیں جن کو وہاں پر رہنے والے علماء جو ہے وہ لکھتے ہیں, پھر اپنے سے سینئرز کو کچھ چیک کروائے جاتے ہیں کہ یہ جو جوابات لکھے ہیں کیا واقعی یہ ٹھیک ہیں, وہ پھر اس کو چیک کر کے اس کی اصلاح کر کے پھر جو ہے واپس بھیج دیتے ہیں جن کے پاس سوالات آئے تھے. تو یوں ریٹرن اچھے طریقے سے رہنمائی کر کے اس بندے تک پہنچائی جاتی ہے, کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اس نے ہم سے سوال کیا ہے تو ہم اس کی اچھے طریقے سے رہنمائی کریں, نہ یہ کہ جلدی دینے کے چکر میں اس کو غلط جواب پہنچا دیا جائے. تو بجائے اس کے کہ جلدی جواب پہنچے غلط پہنچے, اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا لیٹ ہو جائے لیکن اچھا جواب جائے.
کتنے دن لیٹ کرتے ہیں ویسے اس میں؟ کتنے دن؟
یہ ہمارا یہ اصول ہوتا ہے کہ ایک دن سوال وصول ہوا,
ٹھیک
ہے, اگلے دن ہماری ذمہ داری ہے کہ اس بندے تک پہنچانا ہے.
ماشاء اللہ, ہماری تین دن ہوتے تھے, اب کچھ اور اپنی جس کو کم لکھا.
جی جی, ایسا ہی ہے, یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے دن جب سوال وصول ہوا پہنچا دیا جائے اور اگلے دن تک اس کو جو ہے وہ جواب پہنچا دیا جائے, یہ حتی الامکان ہماری کوشش ہوتی ہے. ہاں, بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو قابل تحقیق ہوتے ہیں, قابل غور ہوتے ہیں, بسا اوقات ان کو روک لیا جاتا ہے, لیکن بالآخر ان کا بھی جواب جو ہے وہ کسی طریقے سے پہنچا دیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
اور جو تعداد آپ بیان فرما رہے ہیں یہ اصل میں کم و بیش ہوتی رہتی ہے, میکسیمم کبھی 100 کے قریب ہو جاتی ہے,
یعنی 72 پلس سوالات
ایسے,
70 سے اور 100 کے. اور یہ بھی آپ نے جو کہا کہ باقاعدہ لکھنے پھر ان کی چیکنگ کرنے, تو یہ پورا ایک
نظام
عملہ ہوگا, کتنے 10-12 افراد ہوں گے جو جواب دے رہے ہوں گے؟
تقریباً ایسا ہی ہے,
یہ لکھ رہے ہیں اور ان کا
ایسا ہی ہے.
بعض دفعہ دلیل بھی دینی پڑتی ہے
ظاہر ہے, تو اس میں جزیات کے ساتھ حوالہ جات کے ساتھ بھی. تو 100 سوالات بھی کہیں کہ یا 70 سے 80 کبھی, اور 100 کے اندر جوابات, اور وہ بھی تحریری طور پر, ایک ہے وائس میسج پہ کسی کو جواب دینا, ایک ہے تحریری طور پر. جب تحریر آدمی لکھنے جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کو بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ اور کتابوں سے دیکھ کر بھی, اور ان کی خاص جو قیودات ہوتی ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے وہ جواب تیار کیا جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 100 جوابات اگر روزانہ تحریر میں اور ٹائپنگ کریں, اور الحمدللہ دارالعلوم اہل سنت میں جو علماء کرام مفتیان کرام بیٹھتے ہیں خود ہی یہ ٹائپ کرتے ہیں, اپنے فتاوی خود ہی لکھتے ہیں, خود ہی ٹائپ کرتے ہیں جزیات وغیرہ, کتابوں کے حوالہ جات, یہ خود ہی ان کو یہ سارے کام گویا کہ یہ بھی ساتھ ساتھ ان کو کرنے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. آپ دعا فرمائیں افراد کی کثرت ہو, اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ایک اپنی خواہش تھی. مجھے وہ وقت بھی انس صاحب یاد آ رہا ہے کہ جب امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک خواہش ظاہر فرمائی تھی کہ 12 دارالافتاء علیہ سنت کا قیام کرنا, اس وقت ابھی صرف ایک تھا غالباً دارالافتاء, جب مشورے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی. الحمدللہ آج یہ فیضان عام ہے, اور پاکستان کے ناظرین کئی شہروں میں دارالافتاء علیہ سنت کی باقاعدہ شاخیں موجود ہیں. ہمارے کراچی میں 5 دارالافتاء اہل سنت ہیں, حیدرآباد میں ہے, لاہور میں 2 دارالافتاء اہل سنت ہیں, ایک تو داتا دربار پہ, دوسرا دارالافتاء اہل سنت کا ہے
جوہر ٹون.
کیا ہے ایڈریس اس کا؟ کوئی
جوہر ٹون ایکسپو سینٹر کے بالکل سامنے, اپوزٹ.
ٹھیک ہے, وہاں پر یہ دارالافتاء ملتان شریف میں بھی یہ افتتاح ہوا ہے. تو آپ دعا فرمائیں جیسے جیسے افراد بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ دارالافتاء کی شاخیں بھی مزید کھلیں گی, اور ساتھ ساتھ یہ سروس جو ہے وہ اس پر بھی مزید سوالات وہ لیں گے, ان کے جوابات بھی پہنچائیں گے, اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر بھی یہ جوابات کا سلسلہ.
اب تو واٹس اپ کے جو جوابات ہیں وہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ بھی جو ہے نا وہ اپلوڈ کر رہے ہیں.
جی 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 جی
واٹس ایپ کے جوابات ویب سائٹ پہ.
ویب سائٹ پر ٹھیک ہے. دار الاتحاد سنت کی ویب سائٹ ہے اور اس پر بھی باقاعدہ روزانہ کی بیس پر چار جوابات یہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. تفصیلی فتاوی جات بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ روزانہ مختصراً چار جوابات یہ بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. تو آپ ویب سائٹ کا وزٹ کریں تو انشاءاللہ یوں بھی علم کسی طرح جو ہے نا وہ مختلف انداز سے علم میں جو ہے وہ اضافہ ہی ہوگا. بڑھتے ہیں ناظرین کی مزید کچھ کالز کی طرف, دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
محمد نواز عطاری رحیم یار خان سے, مفتی کرام کی آمد مرحبا. اللہ پاک مفتی کرام کو مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, جس طرح گندم کا عشر دیتے ہیں اسی طرح کپاس کا, گنے کا بھی جو زمین سے اگے گی اس کا بھی عشر دینا ہوگا, اور عشر کتنا بنتا ہے؟ عشر کپاس کی صورت میں دینا ہوگا یا رقم کی صورت میں دینا ہوگا؟ جب مساجد یا اپنے غریب رشتہ داروں کو عشر دے سکتے ہیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے.
ماشاء اللہ جی, بہت بڑا سوال آپ نے کیا ہے اور پورا پورا تقریباً یہ رسالہ یا ایک پوری کتاب کا ہی سوال ہے. لیکن میں چاہوں گا ساجد صاحب کچھ مختصراً اس پہ کہ گندم کی طرف تو لوگوں کا رجحان ہوتا ہے لیکن اس کے دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ کیا کریں؟
جو بھی چیز ہم زمین میں اگاتے ہیں اور اس سے فصل کاشت کی جاتی ہے, چاہے وہ سبزی ہے یا اناج ہے یا کسی اور طرح کی چیز ہے جس طرح کپاس انہوں نے کہا, تو اس چیز کے اندر بھی عشر ادا کیا جائے گا. محض گندم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کے اندر بھی عشر ادا کرنا ہوگا. اب عشر کتنا ہوتا ہے, اس میں پانی کون سا لگایا اس کے حوالے سے تفصیل ہوتی ہے.
ٹھیک ہے,
اگر تو پانی جو ہے وہ بارشی پانی سے آپ کی فصل ہوئی ہے یا جو نہری پانی ہوتا ہے اس سے آپ کی فصل ہوئی ہے یا دونوں لگائے ہیں لیکن اکثر حصہ جو ہے یا دو یا تین بار پانی لگایا, تو زیادہ بار پانی آپ نے بارشی پانی لگایا ہے اور نہر کا پانی لگایا, تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ آپ کو دسواں حصہ جو ہے وہ عشر کے طور پر دینا پڑے گا.
ٹھیک ہے,
مثلا اگر 100 بوریاں ہیں تو اس میں سے 10 بوریاں جو ہے وہ آپ عشر کے طور پر ادا کریں گے.
100 من ہے تو 10 من,
100 من ہے تو 10 من اس کا ادا کریں گے. اور اگر آپ نے ٹیوب ویل سے پانی لگایا ہے اور سال کا اکثر حصہ یا اس فصل کا جو جتنے پانی لگے ان میں سے اکثر حصہ آپ نے ٹیوب ویل کا پانی لگایا ہے, بارشی بھی اگر چل گیا لیکن وہ کم ہے دوسرا زیادہ ہے, یا صرف آپ نے ٹیوب ویل سے ہی وہ اس کا پانی لگایا ہے, تو ایسی صورت میں 20واں حصہ ادا کرنا پڑے گا. یعنی اگر 100 بوریاں تو ان میں سے 5 بوریاں, یا اگر 100 من ہے تو اس میں سے 5 من آپ نے عشر کے طور پر ادا کرنا ہے. اب اس میں آپ بے آئینی اسی طرح کی وہ جو فصل ہمیں حاصل ہوئی ہے آپ وہ بھی ادا کر سکتے ہیں, مستحق تک پہنچا سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر اتنی اماؤنٹ کیش کی صورت میں دینا چاہیں تو وہ بھی اجازت ہے, آپ وہ بھی دے سکتے ہیں.
ٹھیک ہے,
یعنی وہ فصل آپ اپنے پاس رکھ لیں یا اس کو سیل کر دیں,
جو بھی 10 من کی رقم بنتی ہے بالفرض
وہ آپ ادا کر دیں. اب دینی کس کو ہے؟ وہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے, جس کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اسی کو ہم نے یہ دینی ہے. یعنی ایسا شخص جو شریعت کی نظر میں فقیر ہوتا ہے, وہ کون ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولے 52.5 تولہ سلور چاندی کی جو اماؤنٹ ہے, اتنی اماؤنٹ میں کیش کی صورت میں یا سونا چاندی کی صورت میں یا حاجت سے زائد سامان کی صورت میں, یعنی اتنی اماؤنٹ اس کی حاجت سے زائد ہے پڑی ہوئی ہے اس کے پاس, اس صورت کے اندر ہم اس کو نہیں دے سکتے جس کے پاس اس سے کم مال ہے. 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت بن رہی ہے اس سے کم مال ہے اور حاجت سے زائد موجود ہے, تو اس صورت کے اندر ہم اس کو زکات دے سکتے ہیں. اور یہ
مسجد, ٹھیک,
مسجد کو دے سکتے ہیں. یعنی اس حوالے سے یہ ہے کہ مسجد کو یا مدرسے کو اس طرح ڈائریکٹ جو ہے وہ زکات یا صدقات واجبہ جو ہیں وہ نہیں دیے جا سکتے. بعض جگہوں پہ حاجت پیش آ جاتی ہے,
ٹھیک,
مدارس میں یا مساجد اگر تعمیر ہو رہی ہے یا اس طرح کے اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے, تو اس صورت کے اندر ہم یہ جو واجبی صدقات ہوتے ہیں اس کا ایک
اس سے جو شرعی طریقہ کار
شرعی طریقہ کار ہے علماء سے رہنمائی لے کر اس کے مطابق ہم اس کو دیں گے تو وہ بھی ادا ہو جائے. اس کو شرعی ہیلا کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے, تفصیلات علماء سے پوچھی جا سکتی.
ماشاءاللہ, مقتۃ المدینہ کا ایک پمفلٹ ہے, زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں, تو یہ لے لیں گے تو عشر کے بھی احکام وہی اسی طرح جو زکوٰۃ دینے کے والے
عشر کے احکام بھی وہی ہیں.
ٹھیک
ہے, ادائیگی کے والے.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. آپ اپنے آپ کے رشتہ داروں میں غریب ہیں حقدار ہیں بالکل آپ ضرور ان کی بھی مدد کریں, ہیلپ کریں. ساتھ ساتھ میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں, دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ مدارس المدینہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے الحمدللہ, اور سال میں ایک بار ٹیلی تھون کیا جاتا ہے اور اسی جامعۃ المدینہ اور مدارس المدینہ سے کتنے ہزاروں حفاظ اور آگے پھر ہزاروں علماء، اور یہی جو آپ کہی باتیں ہیں کہ بھئی ہمارے جوابات بھی ملیں، اکثر افراد کی کثرت ہونی چاہیے، جوابات زیادہ سے زیادہ جانے چاہیے، یہ سارے عملہ یہاں سے ہی آ رہا ہے۔ تو جیسے یہاں اضافہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ آگے بھی یہ سارے شعبہ جات کے اندر مزید یہ اضافے ہوتے رہیں گے۔ ان کے ساتھ بھی مالی طور پر آپ اپنا ضرور تعاون کیجئے، عشر کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات نافلہ واجبہ جو آپ سے ہو سکے۔ ایک ٹیلی تھون کے حوالے سے کہ ایک اس کا جو یونٹ بیان کیا ہے وہ 10,000 ہے، آپ اس طور پر ضرور دعوت اسلامی کے ان شعبہ جات کے ساتھ آپ تعاون فرمائیں، یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ ایک جو عظیم نیکی کا یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ، جو دینی کام ہو رہے ہیں اس میں یہ آپ کی طرف سے تعاون ہوگا، اور آپ بھی اس صدقہ جاریہ کے اندر ثواب کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ تو میں امید رکھتا ہوں رکھوں گا کہ آپ بھی اپنے رشتہ داروں کو بھی، دیگر کو بھی جو بھی ابھی فصل تیار ہے، یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، بلکہ میں انس صاحب آپ سے ہی پوچھتا ہوں، فصل زکوٰۃ تو ہم سال میں ایک بار دیتے ہیں، اب فصل میں کبھی گنا ہے، آگے کچھ اور ہے، پھر اور، تو ان میں عشر کے اندر کچھ اس طرح کی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے؟
دیکھیں، ایک سال میں اگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نوازا کہ 10 بار اس نے فصل کاشت کی، تو عشر جو ہوگا وہ 10 بار ہی ہوگا۔ جس بھی زمین کو کاشت کیا جائے گا اس میں جو بھی نفع ہوا ہے اس زمین سے، تو ہر مرتبہ ہی اس فصل کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے گنے کا جو فصل کاشت ہوئی ہے اس کا عشر جو ہے کچھ اور بنے، کپاس کا کچھ اور بنے، اسی طرح مختلف جو اجناس ہے، مختلف جو چیزیں ہیں، تو جس کا جو جو بنتا ہوگا ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا تو اس کو عشر دے گا، تو انشاءاللہ مزید جو زمین ہوگی اور زرخیز ہوگی، اللہ تعالیٰ اور نوازے گا، برکت آئے گی اس میں
ماشاءاللہ۔ یہ خرچے بھی مائنس ہوں گے اس میں جو اب اتنی چیزیں اس میں؟
ہاں، یہ بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، آزمائش آتی ہے کہ جتنا وہ پورے کا پورا فصل جو ہے وہ کاشت ہوئی ہے اتنا ہی خرچے آئے ہوتے ہیں، بچتا ہی کچھ نہیں، یہ بالکل مائنر سا بچتا ہے۔ تو شرعی حکم تو یہ ہے کہ جتنی زمین سے نفع لیا ہے اس کے اوپر عشر آئے گا، اس میں خرچے کاؤنٹ نہیں ہوں گے،
ٹھیک ہے،
خرچوں کا اعتبار نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ورنہ عموماً تو ہمیشہ نفع ہوتا ہی ہے، تو وہ آپ نے جب اللہ کی راہ میں دینا ہے مزید برکت ہی آئے گی،
ٹھیک،
تنگ دست ہو کر دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا،
ٹھیک ہے۔
تو عشر جو ہوتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس زمین سے کتنا نفع اس نے لیا ہے نا، اس میں اخراجات کیا ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ اخراجات کا لحاظ کیا، پانی کا لحاظ کیا، تو وہاں رعایت دے دی 10% یا 5%، اگر پیسے سے پانی لگایا تو کم کر دیا، لیکن عمومی حکم یہی ہے کہ اخراجات اس میں سے مائنس نہیں کیے جائیں،
مائنس نہیں کیے جائیں گے۔ جی مزید سوال۔
مفتی صاحب، تو جواب دیتا ہے جن کی داڑھی ایک مٹھی نہ ہوئے اندر پیچھے چاہیے نماز نہ پڑھی جائے، علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ لی ہوئی ہے، تے مفتی صاحب ساڈی امام مسجد جڑے ہے نا وہ کافی دور دے گئے، تے مفتی صاحب وہ جدو امام صاحب چلے جاندے نے اپنے والدین کول، تو اسی ایک بندہ ہے گا ساڈے سکول دا ٹیچر ہے گا، تے اسی اندر پیچھے نماز پڑھ لئی ہیں کافی، سانوں پتا بھی نہیں ہے گا کہ اسی نماز کنیاں پڑھی ہیں انہاں دے پیچھے، تو مفتی صاحب اور جڑی نماز اسی پڑھ لئی ہیں انہاں نمازاں دا ہن ساڈے بارے کی حکم ہے، ان دا جواب ارشاد فرما دو۔
بالکل، تھانوں ضرور جواب دیں دیا، تھی دو چار بندیاں نو پکڑ کے انہیں داڑیاں ہی پوریا کرا دو، انہیں ذہن بنا دو کہ وہ ایک مٹھی پوری داڑھی رکھن جڑے بعد چ نماز پڑھا دے نے، کی کرنا جی؟ عرفان صاحب پنجابی جی دسو تھی
جی، اس صورت سے پھر جن بھی نماز پڑھیا گئی ہیں انہوں ساری نماز نو دوبارہ دہرانا انہوں نے لازم ہے،
ٹھیک ہے،
کیونکہ جدو ایسے بندے دے پیچھے نماز پڑھ لی جاوے جنو فاسق مولین کہنے ہیں یا وہ داڑھی جڑے نا وہ کٹواندا ہے حد شرع تو کٹ کردا ہے، تے ایسی صورت چ پڑھن والے گناہگار بھی ہوندے نے، انہاں دے توبہ کرنا بھی لازم ہے، پڑھان والے تے بھی توبہ کرنا لازم ہے، اور ایسی صورت چ جنیاں نمازیں نہ پڑھیاں ساریاں نو دوبارہ دہرانا واجب ہے، اور اے کہہ رہے کہ وہ جڑی پیچھے پڑھیاں نے اور یعنی جیڑی نماز پیچھے پڑھی ہے جن فرض پڑھیا ہے تو صرف فرض ہی ادا کریں گے، ویتر اپنے الگ پڑھے ہو دا ادا نہیں کریں گے۔ ہاں اگر تراوی جس طرح رمضان دے اندر ویتر بھی امام دے پیچھے پڑھ دے نے، جو دے پیچھے پڑھیا سارے دے ادا کرنا ضروری ہے، اور اے چیز کے یاد نہیں آ رہا کنا ہے تے پھر زیادہ زیادہ ذہن لے جن
امام دی چھٹیاں گن لین، انہوں نے یہی کہا کہ امام صاحب جب چلے جاندے ادو مسئلہ ہوندا ہے،
تے کسی طریقے نال زیادہ ہوئی دہرائی ہوئی کٹ نہ ہون، یعنی ایک اندازہ ہو گیا کہ 100 تو زیادہ تو نہیں ہو سکتی.
صحیح
بالفرض 100 تو کٹ بھی ہوگی کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کوشش کیتی جاوے کہ کوئی ایسی نماز رہ نہ جاوے جڑی پیچھے پڑی ہے تو ادا نہ کیتا گیا.
ٹھیک ہے
بھارت صاحب, اس مسئلے چ نا
جی جی
بےچارے مولویوں سے بھی بات بات تنقید ہوتی ہے کہ تسی داری نہیں تے ان دے پیچھے نماز نہیں ہوندی.
ہاں صحیح,
تو عام لوگ بھی کرتے ہیں, وہ جس کے اوپر فتویٰ آتا ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ بولتا ہے. تے گل ہے یہ کہ شریعت دا جڑا حکم ہے وہ ہر ایک واسطے ہے, مولوی نے تے حکم ہی بیان کرنا ہے.
صحیح بات,
تے جنوں مثلا آزمائش ہوندی پئی ہے یا جڑا کہندا پیا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ ساڈی صلاح تے ہوئی الحمدللہ, سی تے شریع حکم دس رہے وہ اپنی کر لے.
صحیح بات ہے,
وہ جسے تسی کہہ رہے ہو کہ یار ان دی داڑھی رکھوا دے, وہ وہی داڑھی رکھ لے کہ یار ایک مسئلہ ہے ایک جڑا شریعت دا حکم ہے اونوں فالو کرے تاں ہے کہ وہ اس گلوں تو آ کے مولیاں تو یہ ہے کہ انجی دیر دی نماز دوبارہ پڑھیے.
جی بالکل
پڑھنی ہے تے پہن گیا
جی, کبھی
تم میں سے جو بہترین ہے وہ تمہاری امامت کروائے حدیث پاک ہے نا, تو جو بہترین وہی ہوگا جو سنتوں کا پابند ہوگا.
ٹھیک ہے, جو شرائط کے مطابق اس کا پورا وہ اتر رہا ہوگا. دو تین چیزیں ہیں, اب ٹائم بھی ہمارے پاس بہت کم ہے. انس صاحب, جب تک نماز کی ایک جو اہمیت ہے وہ اگر ذہن میں آ جائے بیٹھ جائے, تو پھر آدمی اگر کہیں بازار سے سبزی لینے بھی جاتا ہے نا, تو وہ اگر 80 روپے کلو کی کوئی چیز ہے اور 1 کلو کے اندر 8 سے 10 دانے آئیں گے, چاہے ٹماٹر کے کر لیں, چاہے آپ پیاز کر لیں, چاہے آپ کوئی اور چیزیں آپ خرید رہے ہوں, آم کا سیزن آتا ہے تو ایک ایک آم کو دیکھا جاتا ہے کہیں سے کوئی داغی تو نہیں ہے, تو ہم ان چیزوں کی اتنی اہمیت کہ اس کو چاروں طرف سے ہم دیکھ کر خریدیں گے, تو نماز کے بارے میں کیا ہم اتنا نہیں سوچیں گے کہ یہ نماز ہم کس کے سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو کسی پہ تنقید کرنا اس حوالے سے وہ مقصود نہیں ہے, لیکن ان کو چاہیے کہ اگر واقعی وہ شرعی خرابی ہے تو اس کو دور کر لیں. جو چیز اس کے اندر علماء کو کیا اس سے, وہ تو آپ کو رہنمائی فرمائیں گے, وہ تو آپ کو مسئلہ شرعی ہی بتائیں گے. کچھ لوگ دین کے مسئلے کو قبول کرنے کے بجائے علماء پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہوتا وہ دینی مسئلہ یہ, آپ پردے کی بات کر لیں یا کوئی اور اس طرح کی, نہیں جی یہ مولاناؤں کے چکر ہیں, یار یہ مولاناؤں نے باتیں یہ کی, مولاناؤں نے بڑا سخت کر دیا دین کو, مولانا نے ایسا اس کو وہ بیان کر دیا. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ سامنے اس کو وہ دینی مسئلہ ہے, لیکن دینی مسئلے کو کچھ نہیں کہنا کہ ظاہر ہے کچھ پھر تو لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں, تو وہ اس کو مولانا کی طرف موو کر دیتے ہیں. تو ایسی جو تنقیدیں بیجا علماء پہ کرتے ہیں ان کو بھی ضرور اپنی اصلاح کرنی چاہیے, علماء سے پیار کرنا چاہیے, علماء کی تعظیم کرنی چاہیے. علماء وہ ہیں کہ جن کے جنت میں بھی ہم محتاج ہوں گے. روایت میں فرمایا گیا کہ جنت میں بھی جب اہل جنت سے جنتیوں سے اللہ نعمتوں کے بارے میں فرمائے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں سب کچھ مل گیا, اور انہیں اصل میں اور نعمتوں کے بارے علم نہیں ہوگا. پھر انہیں کہا جائے گا کہ علماء کی طرف جاؤ, تو جنت میں بھی علماء کی طرف جائیں گے اور ان سے کہیں گے ہم اپنے رب سے کیا سوال کریں, تو علماء ان کو کہیں گے ہاں ہاں فلاں نعمت کے بارے میں, فلاں نعمت کے بارے میں, فلاں نعمت کے بارے میں. تو امام اہل سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ علماء کی محتاجی دنیا میں تو ہے, لیکن ساتھ ساتھ جنت میں بھی ہم علماء کے محتاج ہوں گے, تو ان سے پیار, تعظیم, ادب یہ والا ہمارا تعلق ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دو سوالات لیتے ہیں اور اس کے بعد ٹائم ہمارا جو ہے وہ اختتام پر ہے. جی مزید کون؟
جی سر, میرا سوال یہ تھا کہ ہمارا بزنس ہے بیکری کا, تو ہم نے اس میں بھائیوں سے ہم نے پیسے لیے ہیں نا, ہم نے مطلب ان سے کہا کہ جی کاروبار میں اس کی ہم جو ہے آپ کو جتنا میں منافع ہوگا ہم وہ آپ کو اس طرح دیں گے پیسے مہینے ٹو مہینے. ایک سال کے ٹائم کے لیے 2 لاکھ روپے ہم نے کہا جی کہ اس کے ساتھ جو بھی پروفٹ ہوگی ہم اپنے کاروبار سے کمائیں گے, ہم آپ کو دیں گے مہینے ٹو مہینے, اور آپ کے جو پیسے ہم وہ آپ کو بعد میں دیں گے 1 سال کے بعد. تو اب پوچھنا یہ تھا مفتی صاحب سے کہ اب مطلب وہ اگر سود والا معاملہ وہ بھی بتا دیں, باقی اس بندے نے کہا کہ یار اگر کوئی آپ کا بزنس مطلب نقصان ہو گیا, اللہ نے کہا آگ لگ گیا, سیل ہو گئی شاپ جو بھی ہے, اس صورت میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا.
جی کافی تفصیل ہے. جو ساجد صاحب,
جو پیسے دیے گئے ہیں جو کسی کو کاروبار کے لیے لگائے ہیں انہوں نے لیے ہیں, اس میں بنیادی طور پر وہ کس طور پر لیے ہیں یہ چیز بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے. اگر تو آپ نے لیے ہیں بطور قرض, یعنی اس میں یہ شرط تھی, یہ طے تھا کہ جتنے پیسے میں لے رہا ہوں یہ واپس آپ کو ریٹرن کروں گا, مثلا 2 لاکھ روپیہ لیا ہے تو 2 لاکھ تو میں آپ کو دوں گا ہی دوں گا, یہ تو کنفرم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار میں جتنا منافع ہوا تو وہ بھی ساتھ ساتھ منتھلی یا کسی بھی طریقے سے ہم دیتے رہیں گے. تو ایسی صورت کے اندر تو یہ سود ہے, کیونکہ آپ نے پیسے لیے ہیں قرض کے اوپر اور قرض کی بنیاد پر آپ اس کو نفع دے رہے ہیں. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا جو بھی قرض کی بنیاد پر نفع دیا جائے یا لیا جائے وہ جو ہے وہ سود ہوتا ہے. تو اس صورت کے اندر یہ سود ہی ہے. اب قرض کا نام لینا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ قرض کہہ کر لیں یا قرض کہہ کر دیں، بلکہ اس کی حقیقت جو اس کانٹریکٹ ہو رہا ہے اس کی حقیقت دیکھی جاتی ہے. قرض میں کیا ہوتا ہے، آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں اور یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، یہ طے ہوتا ہے کہ آپ اتنے ہی پیسے واپس لیں گے. یہی حقیقت ہے قرض.
بھلے اس کو یہ کہتے ہیں جیسے ابھی آپ اپنے کام میں لگا دینا یا یہ دے،
جہاں مرضی لگا دے، کسی کو بھی ہم قرض دیتے ہیں اور یہ اس سے طے ہوتا ہے کہ ہم اتنے ہی پیسے واپس لیں گے، چاہے کاروبار کے لیے دے رہے ہیں یا کسی بھی مقصد کے لیے دے رہے ہیں. تو قرض کی حقیقت یہی ہے. ایسی صورت کے اندر اگر آپ نے اسی طور پر لیے ہیں اور بعد میں واپس کرنے کا طے ہے، جس طرح کہ انہوں نے بتایا بھی ہے کہ یہ طے تھا کہ ہم آپ کو بعد میں پیسے واپس کریں گے، تو اس صورت کے اندر تو یہ سود ہے. ایک دوسری صورت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان سے قرض کے طور پر پیسے نہیں لے رہے بلکہ آپ اس سے ان سے انویسٹ کے طور پر پیسے لے رہے ہیں. بھائی میں یہ کام کرتا ہوں، یہ کاروبار کرتا ہوں، اس کے اندر آپ کے پیسے انویسٹ کروں گا، جو مال میں خریدوں گا وہ آپ کا اور میرا مشترکہ ہوگا، یا مداربت ہوتی ہے تو وہ آپ کا مال ہوگا لیکن سیل میں کروں گا، اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ ہمیں نفع دے گا اتنے پرسنٹ میں لوں گا، اتنے پرسنٹ آپ لیں گے، اور اس کے اندر اگر نقصان ہو گیا تو نقصان جو ہے وہ جتنا پرسنٹیج مال کا ہوگا اس کو برداشت کرنا ہوگا.
ٹھیک،
اگر میرا اور آپ کا ہے تو میرا اور آپ کا آدھا آدھا ہے، تو آدھا نقصان میں برداشت کروں گا، آدھا آپ برداشت کریں گے. اور اگر مداربت کی صورت ہے کہ جس میں انویسٹ ایک کی طرف سے ہوتی ہے اور کام دوسرے کی طرف سے ہوتا ہے، اس صورت کے اندر جس نے انویسٹ کیے سارا نقصان وہ اٹھاتا ہے،
ٹھیک ہے،
اور جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کو بینیفٹ کچھ نہیں مل رہا، اس کی محنت ایک طور پر ضائع جاتی ہے، اس کا یہ نقصان ہے. لیکن یہ اسی صورت میں جب ہم انویسٹ کریں گے، انویسٹ کے طور پر دیں گے،
ٹھیک ہے، یعنی اس کے شرعی احکام اور سارے احکام کے مطابق ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے کریں گے. ٹھیک ہے،
بظاہر جو ان کی سوال کی صورت ہے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ انہوں نے جو لیا ہے وہ قرض کے طور پر لیا ہے اور یہ طے تھا کہ باپ واپس اتنا کریں گے.
جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نقصان بھی ہو گیا کہ دکان جل بھی گئی تو آپ سے میں نقصان نہیں لوں گا،
نقصان نہیں، آپ کے نقصان میں برداشت کروں گا، آپ کے پیسے آپ کو ملیں گے.
میں بظاہر وہ لگ رہا تھا اس طرح کہہ رہے ہیں، جس نے پیسے دیے وہ کہہ رہا تھا کہ میں نقصان پیسے واپس نہیں لوں گا، بظاہر ایسا لگ رہا سوال میں، تھوڑی سی کنفیوژن اس میں آ رہی ہے.
ان کو چاہیے کہ جو ان کا وعدہ ہوا ہے، جو ان کا طے شدہ ہوا ہے، ان کو چاہیے کہ اس کے لیے باقاعدہ یہ دارالتا سے رابطہ کر لیں،
کیونکہ سوال میں تھوڑی سی کنفیوژن
موجود ہے. اور یہ شرعی طور پر شراکت ہو یا مداربت کے طور پر ہو، پیسے انویسٹ کر کے اپنا پروفٹ لینا، بالکل اس کی جواز کی صورتیں موجود ہیں، شرعی طریقہ ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے. لیکن جو عمومی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ 2 لاکھ روپے دے دیے، 5 لاکھ دے دیے اور سال کا ٹائم طے ہوا، 5 لاکھ یہ اس سے لینے ہی لینے، چاہے کاروبار کا کوئی بھی معاملہ ہوا، اور ساتھ ساتھ پروفٹ بھی اپنا، اور بات پروفٹ بھی متعین کر دیتے ہیں، 5 لاکھ ہے تو پھر 10,000, 8,000, 12,000، تو یہ والی عمومی صورتیں ہوتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر شرعی طور پر اگر کوئی شراکت داری ہو جاتی ہے تو پھر اس کی جدا صورتیں. بہت آپ کے ساتھ پروگرام میں آج مزہ آیا، اور بالخصوص میں ذہن بن رہا کہ ایک پنجابی میں بھی ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ پروگرام چلیں. یہ ایک سوال ہے میسج میں، یہ پوچھتے ہیں انس صاحب کہ جس گھر میں بلی بچے دے اس گھر میں نماز ہو جاتی ہے، یا لوگوں میں کچھ اس طرح کے بھی کانسیپٹ پائے جاتے ہیں؟
اگر تو یہ بدشگونی کے طور پر سمجھتے ہیں تو ایسا تو کچھ نہیں،
ٹھیک ہے.
اگر پاکی نہ پاکی کے اعتبار سے غور و فکر کرتے ہیں تو پھر اس میں اگر جہاں نجاست کا ہے کہ واقعی یہاں بلی نے جو ہے نا وہ نجاست کی ہوئی ہے تو وہاں تو نہیں پڑھی جائے گی. باقی اوور آل پورے گھر میں نماز پڑھنے میں تو بالکل کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی بلی ایسی ہے کہ جو تصویر کے حکم میں ہے یا کتے کے حکم میں کہ فرشتوں کے معنی ہے، ایسا کچھ نہیں. باقی اگر کتا بھی ہو تو نماز تو ہو ہی جائے گی،
نماز اس کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور ویسے شوقیہ طور پہ کتے پالنا یہ جائز،
وہ ایک الگ ایشو ہے.
عرفان صاحب یہ سوال ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے صدقے کا کہا، طریقہ بھی بتایا، طریقہ کیا ہے وہ ہم بتا چکے ہیں. کہتے ہیں صدقہ، عطیہ، خیرات، ان میں کوئی آپس میں باہمی فرق ہے؟ صدقہ، عطیہ، خیرات، کیا کہیں گے؟
دیکھیں عام طور پہ یہ تینوں ایک ہی معنی کے لیے بولے جاتے ہیں،
ٹھیک ہے.
اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ صدقے میں دو طرح کی کیٹاگریز کی جاتی ہیں، صدقہ نافلہ، صدقہ واجبہ. اور عطیہ و خیرات کو عام طور پہ نافلہ کے معنوں میں لیا جاتا ہے،
ٹھیک.
ویسے تو صدقہ، عطیہ، خیرات یہ تقریباً سیم معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس میں ایسا کوئی مسئلہ
ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو خیرات کہہ کے کسی کو دیں, نہ لینا چاہے تو عطیہ کہہ کے دے دیں
ایسے.
اور حقدار
عطیہ عام طور پہ ہدیے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جس سے وہ صدقے والی جو آپ بیان فرما رہے تھے نا کہ لوگ برا محسوس کرتے ہیں, تو عام طور پہ عطیہ کہیں تو اس کو اتنا فیل نہیں کیا جاتا, یہی ہوتا ہے کہ چلے یہ مجھے گفٹ دے رہا ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن یہ ہے کہ آپ اس کے اندر ثواب کی نیت کریں گے, ہے یہ بھی صدقہ ہی.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, اللہ تینوں کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ نے وقت عطا فرمایا. مدنی چند کے ناظرین, ہمارا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا.